صدق و اخلاص کی علامات. رہا یہ سوال کہ علماء و وائزین کے اخلاق، صدق اور ریا کے سے بودھ کی علامتیں کیا ہیں؟ کیسے معلوم ہو کہ فلاں عالم اپنے علم اور فلاں وائز اپنے وعظ سے ریاکاری نہیں کر رہا ہے؟ جاننا چاہیے کہ اس کی چند علامتیں ہیں. ایک علامت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص سامنے آئے جو اس سے اچھا وعظ کہتا ہو، اس سے اچھا عالم ہو اور لوگوں میں زیادہ مقبولیت رکھتا ہو تو وہ اس سے خوش ہو، حسد نہ کرے. البتہ رشک میں کوئی حرج نہیں ہے. رشک یہ ہے کہ وہ اپنے لیے بھی ایسی جیسے علم اور مقبولیت کا متمنی ہو. ایک علامت یہ ہے کہ جب اس کی مجلس میں بڑے پہنچ جائیں تو وہ اپنا اسلوب بیان نہ بدلے بلکہ اسی طرح بولتا رہے. تمام آدمی اس کی نظر میں برابر ہونے چاہیے. ایک علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اس بات کی خواہش نہ رکھتا ہو کہ لوگ بازاروں اور راستوں میں اس کے پیچھے پیچھے چلیں. ان کے اخلاص و ریا کا پتہ چلانے کے لیے بے شمار علامات ہیں، ان کا احاطہ بھی دشوار ہے. سعید ابن مروان سے روایت ہے کہ میں حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کے برابر بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں مسجد کے کسی دروازے سے حجاج اندر آیا. اس کے ساتھ محافظ دستہ بھی تھا. وہ اپنے زرد خچر پر سوار ہو کر مسجد کے اندر داخل ہوا اور چاروں طرف دیکھنے لگا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جس قدر لوگ تھے اتنے کسی اور جگہ نہیں تھے. قدرتی طور پر وہ انہی کی طرف بڑھا، قریب پہنچ کر سواری سے اترا اور آپ کی مجلس میں پہنچ گیا. جب آپ نے اسے اپنی مجلس میں آتا ہوا دیکھا تو اپنی جگہ میں سے تھوڑی سی جگہ دی. سعید کہتے ہیں تھوڑی سی جگہ میں نے بھی چھوڑی، یہاں تک کہ ہم دونوں کے درمیان اس کے بیٹھنے کی جگہ ہو گئی. حجاج آ کر بیٹھ گیا. حضرت حسن رحمت اللہ علیہ جس طرح کلام کر رہے تھے اسی طرح کرتے رہے. میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا یقیناً آج گفتگو کا عنوان بھی بدلے گا اور مضامین بھی معیاری ہوں گے تاکہ اس کی قربت پائیں یا حجاج کے خوف سے کم کلام کریں، لیکن حسن رحمت اللہ علیہ عام دنوں کی طرح وعظ و نصیحت میں مصروف رہے، یہاں تک کہ تقریر مکمل ہو گئی. انہوں نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ میری مجلس میں کون بیٹھا ہے. حجاج نے اپنا ہاتھ اٹھا کر حسن کے شانے پر مارا اور کہنے لگا، شیخ کا قول سچ ہے اور خوب ہے، لوگوں ایسی ہی مجلسوں میں بیٹھا کرو اور جو کچھ یہاں سنو اسے اپنے اخلاق اور اپنا شعار بنا لو. مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مجالس الذکر ریاض الجنہ، ذکر کی مجلسیں جنت کے باغ ہیں. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ہم لوگ مخلوق کے انتظام میں مشغول ہیں، اس لیے تم ہم پر غالب آ گئے ہو، ورنہ ان مجلسوں میں تم سے زیادہ ہم بیٹھتے، کیونکہ ہمیں ان مجلسوں کی خوبیاں زیادہ معلوم ہیں. اس کے بعد حجاج تھوڑا سا مسکرایا اور ایسی تقریر کی کہ حضرت حسن اور حاضرین مجلس اس کی فصاحت و بلاغت پر انگشتے بدندہ رہ گئے. گفتگو ختم کر کے وہ مجلس سے رخصت ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک شامی نساد شخص وہاں آیا اور اس جگہ جہاں حجاج کھڑا ہوا تھا ٹھہر کر کہنے لگا، خدا کے مسلمان بندو، کیا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں آتا کہ میں ضعیف و ناتواں شخص ہوں اور جہاد کرتا ہوں؟ مجھے گھوڑے اور خیمے کی سخت ضرورت ہے. میرے پاس 300 درہم ہیں جو لوگوں نے عطیے میں دیے ہیں. میری 7 بیٹیاں ہیں. اس شخص نے اپنی تنگدستی اور مفلسی کا کچھ ایسا نقشہ کھینچا کہ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ اور حاضرین مجلس سب اس پر ترس کھانے لگے. حضرت حسن رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، ان عمرہ کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ انہیں ہلاک کرے. انہوں نے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے اور اس کے مال کو اپنا مال سمجھ لیا ہے. وہ لوگوں سے درہم و دینار کے لیے جنگ کرتے ہیں. جب دشمن برسر پیکار ہوتے ہیں تو خود بہترین خیموں میں رہائش اختیار کرتے ہیں اور تیز رفتار گھوڑوں پر سواری کرتے ہیں، اور جب ان کے بھائی جہاد کے لیے جاتے ہیں تو انہیں نہ سواری کے لیے جانور میسر آتا ہے اور نہ رہائش کے لیے خیمہ. وہ بھوکے ننگے سفر کرتے ہیں. سلاطین کے متعلق آپ نے اسی طرح کی باتیں کیں اور ان کے تمام عیوب ذکر کیے. ایک شامی شخص جو حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھا اٹھا اور حجاج کے سے جا کر ان کی چغلی کھائی، اور جو کچھ حسن نے حجاج وغیرہ حکمرانوں کے متعلق کہا تھا وہ سب کچھ نقل کیا. ذرا ہی دیر میں حجاج کے قاصد حسن کے پاس پہنچے اور نے امیر کا پیغام پہنچایا. حضرت حسن رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلے. ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں حجاج آپ کو ایذا نہ پہنچائے. تھوڑی دیر میں حضرت حسن رحمت اللہ علیہ ہنستے مسکراتے واپس آئے، ہم نے انہیں بہت کم اس طرح ہنستے ہوئے دیکھا تھا، آپ صرف مسکرایا کرتے تھے۔ واپسی کے بعد آپ نے پہلے امانت پر روشنی ڈالی اور فرمایا کہ تم لوگ جس جگہ بیٹھتے ہو امانت کے ساتھ بیٹھتے ہو، تم میں سے بعض کا خیال ہوگا کہ خیانت صرف درہم و دینار میں ہوتی ہے، حالانکہ شدید ترین خیانت یہ ہے کہ ایک شخص ہمارے پاس آ کر بیٹھے، ہم اس پر اعتماد کریں، پھر وہ ہماری گفتگو دوسروں سے جا کر نقل کر دے اور آگ کے شعلے سے ہماری چغلی کھائے۔ پھر اس شخص حجاج نے بلایا، میں گیا۔ مجھے اس شخص حجاج نے بلایا، میں گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، تم اپنی زبان جو لگام دو، اس طرح کی بکواس کر کے ہمارے خلاف لوگوں کو مت بھڑکاؤ، ہمیں لوگوں کے بھڑکنے کی پرواہ نہیں ہے۔ اتنا کہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور یہ قضیہ بخیر گزر گیا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ گدھے پر سوار اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے، پیچھے مڑ کر دیکھا بہت سے لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، آپ ٹھہر گئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ وہ پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہیں، آیا انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا وہ مجھ سے کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ بلا وجہ پیچھے چلے آ رہے ہیں تو انہیں لوٹ جانا چاہیے، یہ صورت بندے کا دل محاسن سے خالی کر دیتی ہے۔ یہ ہیں وہ علامات جن سے بندے کے باطن کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔ جب تم علماء کو دیکھو کہ وہ ایک دوسرے سے جلتے ہیں، ایک دوسرے سے مغایرت برتتے ہیں، انس و محبت اور تعاون کا کوئی رشتہ ان کے درمیان نہیں ہے، تو یہ سمجھ لو کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض خرید لیا ہے۔ اللہ ہم پر اپنے لطف و کرم کے صدقے میں رحم فرما۔ اگر لوگوں کے دیکھنے سے نشاط حاصل ہو، بعض اوقات آدمی ایسے لوگوں میں رات گزارتا ہے جو تہجد کے لیے بیدار ہوتے ہیں، یا ان میں بعض لوگ تمام رات یا رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھتے ہیں، اور وہ ان لوگوں میں سے ہو جو رات تھوڑی دیر جاگتے ہوں، لیکن جب انہیں دیکھا تو طبیعت میں نشاط پیدا ہوا اور دل چاہا کہ میں بھی ان کی موافقت کروں، اور اس طرح وہ اپنے معمول سے تجاوز کر جاتا ہے، یا رات کو جاگنے کی قطن عادت نہیں ہوتی لیکن انہیں دیکھ کر کچھ دیر یا تمام رات جاگ لیتا ہے اور ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ کبھی ایسے لوگوں میں رہنے کا موقع ملتا ہے جو روزہ رکھتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی خود بھی روزہ رکھ لیتا ہے، حالانکہ اگر ان میں رہنے کا اتفاق نہ ہوتا تو دل میں کبھی روزہ رکھنے کی تحریک نہ ہوتی۔ اس طرح کے اعمال پر ریا کا حکم لگا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان اعمال کا ترک واجب ہے، حالانکہ یہ اعمال مطلقاً ریا نہیں ہیں بلکہ ان میں کچھ تفصیل ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ کی عبادت، نماز تہجد، روزے وغیرہ کی کچھ نہ کچھ رغبت ہوتی ہے، لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ اپنی رغبت کی تکمیل نہیں کر پاتا، کبھی غلبہ شہوت کی وجہ سے، کبھی کاروبار کی کثرت کی بنا پر، اور کبھی غفلت اور نسیان کے باعث۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کو عبادت میں مشغول دیکھ کر غفلت زائل ہو جاتی ہے، موانع اور مشغولیات ختم ہو جاتی ہیں اور عبادت کے لیے طبیعت میں نشاط اور آمادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آدمی اپنے گھر میں ہو تو وہ ان وجوہات کی بنا پر تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتا، نرم و گداس بستر پر آرام کر رہا ہے، یا اپنی بیوی کے ساتھ مشغول ہے، یا گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں مصروف ہے، یا بیوی بچوں سے دل بہلا رہا ہے، یا اپنے ملازمین سے حساب فہمی کر رہا ہے۔ دیار غیر میں یہ تمام مصروفیتیں نہیں ہوتیں، اور بعض ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جن سے خیر پر رغبت ہو، جیسے دوسرے لوگوں کا دیکھنا کہ وہ اللہ کی عبادت میں منہمک ہیں اور دنیا کی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہیں، انہیں دیکھ کر یقیناً دل میں عبادت کا داعیہ پیدا ہوگا اور اطاعت خداوندی میں ان کی پیش قدمی گراں گزرے گی۔ یہ اطاعت ریا کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ دل میں دینی باعث یا دینی جذبہ بیدار ہوگا۔ بعض اوقات آدمی کو اجنبی جگہ پر نیند نہیں آتی، وہ اسے غنیمت سمجھتا ہے اور خالی وقت کو عبادت میں لگا دیتا ہے۔ اپنے گھر میں کبھی تو نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی دوسرے موانع رہنے کے باعث مستقل تہجد کی پابندی بھی گوارا نہیں کرتا۔ اگر کبھی کبھی گھر پر رہ کر تہجد پڑھ لیا کرے تو ہو سکتا ہے شوق پیدا ہو جائے اور مشغولیات مانع نہ بنے۔ اسی طرح گھر میں رہ کر روزہ رکھنا بھی دشوار ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں طرح طرح کے لذیذ کھانے بنتے ہیں جنہیں چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. اگر گھر میں بھی معمولی کھانے ملیں تو روزہ رکھنا دشوار نہ ہو. سفر میں آدمی گھر جیسی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے, اس لیے وہ بآسانی روزہ رکھ لیتا ہے, ریا کی وجہ سے نہیں بلکہ دینی داعیے سے, کیونکہ شہوات روزے کے لیے مانے ہیں اور دینی باعث پر غالب رہتی ہیں. جب آدمی ان شہوات سے محفوظ ہو جاتا ہے تو دینی باعث پھر قوی ہو جاتا ہے, اور یہ اور اس طرح کے اسباب کا وقوع لوگوں کے مشاہدے اور ان کے ساتھ موافقت کرنے کی خواہش سے ممکن ہے. اس صورت میں بھی شیطان اپنی حرکت سے باز نہیں آتا, بلکہ اسے یہ کہہ کر عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس طرح لوگوں کو دیکھ کر عمل کرنا ریاکاری ہے, تم اپنے گھر پر ایسا نہیں کرتے تھے, یہاں کیوں کر رہے ہو, تاکہ لوگ دیکھیں. وہ انہیں معمول کے مطابق نماز پڑھنے پر مجبور کرتا ہے, زیادہ پڑھنے کو ریا سے تعبیر کرتا ہے, حالانکہ بعض اوقات لوگوں کو عبادت میں مشغول دیکھ کر ان کی مذمت کے خوف سے اور سستی و کاہلی کے الزام سے اپنا دامن بچانے کے لیے آدمی یہ چاہتا ہے کہ ذرا زیادہ عبادت کر لے, خاص طور پر اس صورت میں جبکہ لوگ اسے شب زندہ دار عابد تصور کرتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوں اور ان کا حسن ظن ختم ہو جائے. وہ ان کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا بلکہ اپنا مقام بلند کرنا چاہتا ہے. اس صورت میں شیطان اسے نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے اور کہتا ہے پڑھو, تم مخلص ہو, تم ان کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے ہو, بلکہ تمہارا مقصد تو اللہ کے ہاں درجات کی بلندی حاصل کرنا ہے. تمام اس سے پہلے موانع کی کثرت کی بنا پر مستقل شب بیداری نہیں کر سکتے. اب موانع ختم ہوئے ہیں تو تم نماز پڑھ رہے ہو. تمہارا منشا یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تمہاری عبادت سے واقفیت ہو. اس بات کا فیصلہ صرف اہل بصیرت کر سکتے ہیں کہ ان کی نماز اللہ کے لیے ہے یا بندوں کے لیے. عام لوگ اس اشتباہ سے اپنا دامن نہیں بچا پاتے, تاہم جب یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جائے کہ محرک ریا ہے تو معتاد نماز سے زیادہ نہ پڑھے, خواہ ایک رکعت ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ عبادت سے بندوں کی رضا جوئی اللہ کی نافرمانی. اور اگر زائد نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ رکاوٹیں دور ہو گئیں یا دل میں رشک اور منافست کے جذبے کو تحریک ہوئی تو ضرور پڑھے. اس کی علامت یہ ہے کہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ بالفرض اگر میں لوگوں کو کسی ایسی جگہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا جہاں سے یہ مجھے نہ دیکھتے, تب بھی میرا دل عبادت پر آمادہ ہوتا یا نہیں. اگر صورت میں نماز پر دل آمادہ نظر آئے ضرور پڑھے, کیونکہ اس کا محرک حق ہے, باری تعالی کی رضا جوئی ہے. اور اگر اس صورت میں نفس پر نماز پڑھنا گراں ہو تب نماز نہ پڑھے, کیونکہ اس کا باعث ریا ہے. کبھی آدمی جمعے کے دن جامع مسجد میں بڑے نشاط اور دلچسپی کے ساتھ جاتا ہے, حالانکہ اور دنوں میں اس طرح حاضری نہیں دیتا. اس کی یہ دلچسپی اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کی تعریف کا خواہش مند ہے, اور اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ دوسرے لوگ بھی اسی نشاط اور دلچسپی کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. انہیں اللہ کی طرف متوجہ دیکھ کر اس کی غفلت ختم ہو جاتی ہے اور دینی محرک پیدا ہو جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو دیکھنے سے دل میں دینی محرک ہوتا ہے, اور یہ خواہش بھی کہ لوگ اسے عابد و زاہد کہیں, اس کی تعریف کریں. اس صورت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ دل میں کس محرک کا غلبہ ہے. اگر دینی محرک غالب ہے تو محض اس لیے عمل ترک کرنا مناسب نہیں کہ دل میں تعریف کی خواہش بھی ہے, بلکہ نفس کو سمجھائے کہ اس طرح کی خواہش اچھی چیز نہیں ہے, اس سے اعمال کا ثواب باطل ہو جاتا ہے. بعض اوقات بہت سے لوگوں کو اجتماعی طور پر روتے ہوئے دیکھ کر آدمی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور خود بھی رونے لگتا ہے. اگر تنہا ہوتا اور وہ کلام سنتا جسے سن کر دوسرے لوگ روئے ہیں, کبھی نہ روتا. دوسروں کے رونے سے اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے, پھر بعض دفعہ رونا نہیں آتا, لیکن رونے والوں کی سی صورت بنانی پڑتی ہے, کبھی ریا کی وجہ سے اور کبھی صدق و اخلاص کی وجہ سے. وجہ ساتھ اس خوف سے کہیں قلب میں قساوت پیدا نہ ہو جائے کہ لوگ رو رہے ہوں تب اور اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہ ہو, اس لیے تکلفاً بھی رونا پڑتا ہے. یہ ایک پسندیدہ فعل ہے, اور ضمن میں صدق کی علامت یہ ہے کہ کہ اس کو دیکھ نہ رہے ہوں، تب بھی نفس کو بتکلف گریہ پر آمادہ کرے گا یا اس کی مرضی پر چھوڑ دے گا. اگر اس کی نگاہوں سے اوجھل ہونے کی صورت میں رونے میں تکلف نہ کرے بلکہ انہیں دیکھ کر منہ بنائے اور زبردستی آنکھوں میں پانی بھر لائے تاکہ لوگ اسے سخت دل نہ کہیں، تو اس سے بہتر نہ رونا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ لوگوں کو یہ مت دکھلاؤ کہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تاکہ وہ تمہاری تعظیم کریں، حالانکہ تمہارا دل فسق و فجور میں مبتلا ہو. قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر اللہ کے وقت یا بعض دوسرے مواقع پر چیخنا چلانا، ٹھنڈی آہیں بھرنا اور رونے والوں کی سی آوازیں نکالنا صدق، حسن، خوف، ندامت اور افسوس کی بنا پر ہو سکتا ہے، اور دوسروں کا غم دیکھ کر اپنے قلب کی قساوت دور کرنے کے لیے تکلف بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں صورتیں محمود ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کے ساتھ یہ خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ اسے کثیر الحزن کہیں اور وہ اپنی اس خصوصیت کی بنا پر شہرت پائے. اگر رونے کی وجہ محض یہی خواہش ہو تو یہ ریا ہے، اور اگر یہ خواہش حزن کے دائیے کے ساتھ پیدا ہو گئی تو اس کی دو صورتیں ہیں. اگر رونے والے نے اپنی یہ خواہش قبول نہیں کی بلکہ اسے ناپسند کیا تو اس کی آہ و بکا ریا سے محفوظ رہے گی، اور اگر اسے قبول کر لیا اور دل سے خواہش کی طرف مائل رہا تو رونے اور غم کرنے کا اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا اور رونے والا اللہ کے غیظ و غضب کا نشانہ بنے گا. بعض اوقات اصل غم کی بنا پر آہیں بھرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے انہیں کھینچتا ہے یا آواز بلند کرتا ہے. یہ زیادتی ریا ہے اور حرام ہے. نفس سے آہ حرام نہیں ہوگی، کیونکہ ریا کی ابتدا آواز کھینچنے اور بند کرنے کی زیادتی سے ہوئی ہے. کبھی خوف سے طبیعت میں اتنا زبردست ہیجان برپا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پاتا، لیکن اس سے پہلے ریا حملہ آور ہو جاتی ہے اور وہ اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے. طبیعت رونے پر آمادہ ہے، لیکن آواز کو زیادہ سے زیادہ غمگین بنانے، بلند کرنے یا آنسوؤں کو چہرے پر باقی رکھنے پر تیار نہیں، لیکن ریا کے دائیے سے مجبور ہو کر وہ ایسا کرتا ہے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ اس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکلے ہیں. کبھی آدمی ذکر سنتا ہے اور خوف کی وجہ سے قوا ضعیف ہو جاتے ہیں اور کمزوری کی وجہ سے گر پڑتا ہے، لیکن اسے یہ سوچ کر شرم آتی ہے کہ لوگ کہیں گے فلاں شخص عقل کے زوال اور وجد کی شدید حالت کے بغیر ہی گر گیا. وہ اٹھتا ہے اور بتکلف وجد کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ وہ غش کھا کر گرا ہے. کبھی آدمی ذکر کے وقت صدق کے ساتھ گرتا ہے اور عقل زائل ہو جاتی ہے، لیکن جلد ہی افاقہ ہو جاتا ہے. اب یہ سوچ کر ڈرتا ہے کہ اگر میں اتنی جلد اٹھ کھڑا ہوا تو لوگ کہیں گے کہ اس کی حالت میں اس بات نہیں ہے، یہ حالت صرف اتنی دیر برقرار رہی جتنی دیر بادلوں میں بجلی چمکتی ہے. اس خیال سے دیر تک تڑپتا اور رقص کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی حالت کو دائمی تصور کریں. کبھی زوف کی وجہ سے گرنے کے بعد بہت جلد افاقہ ہو جاتا ہے اور زوف ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس خوف سے پڑا رہتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اس کی بے ہوشی صحیح نہیں تھی. اگر صحیح ہوتی تو اتنی جلد افاقہ کیسے ہو جاتا؟ وہ اپنی بے ہوشی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے زوف کا اظہار کرتا ہے، آہیں بھرتا ہے، دوسروں کے سہارے سے اٹھتا بیٹھتا ہے تاکہ لوگ کہیں زوف کی وجہ سے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، چلنے میں لڑکھڑاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے تاکہ لوگ کہیں شدت زوف کی وجہ سے وہ تیز چلنے پر قادر نہیں ہے. ان شیطانی اور نفسانی وسوسوں کا علاج، یہ سب شیطانی وسوسے اور نفسانی خطرات ہیں، ان کا علاج یہ ہے کہ اس طرح کے حالات میں اپنے فکر کو مخالف رخ دے اور یہ سوچے کہ اگر لوگوں کو میرے باطنی نفاق کا علم ہو گیا اور وہ میرے ضمیر کی کیفیت پر مطلع ہو گئے تو مجھ سے کس قدر نفرت کریں گے. جب بندوں کا حال یہ ہے تو اللہ عزوجل کی نفرت کا کیا عالم ہوگا، وہ تو علیم و خبیر ہے، میرے باطن کی ایک ایک کیفیت پر مطلع ہے. روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ ذکر سن کر کانپ اٹھے اور گھبرا کر کھڑے ہو گئے. ایک خود ساختہ پیر نے بھی ان کی تقلید کی، وہ بھی کھڑے ہو گئے. ذنون مصری رحمت اللہ علیہ نے انہیں مخاطب کر کے یہ آیت تلاوت کی، الذی یراک حین تقوم، پارہ نمبر 19، رکو نمبر 15، آیت نمبر 127، جو آپ کو جس وقت کے آپ کھڑے ہوتے ہیں دیکھتا ہے. یہ آیت تلاوت کرنے سے ان کا منشا یہ تھا کہ اے شیخ، اللہ تعالیٰ تمہارے کھڑے ہونے کی کیفیت اور وجہ سے واقف ہے، کیوں تکلف کرتے ہو؟ یہ سن کر وہ شیخ بیٹھ گئے۔ یہ تمام اعمال منافقوں کے ہیں۔ حدیث میں ہے، تعوذوا باللہ من خشوع النفاق، یہ بحقی کی حدیث ہے جس کو حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ نفاق کے خشوع سے اللہ کی پناہ مانگو۔ نفاق کا خشوع یہ ہے کہ اعضا کانپ رہے ہوں اور دل میں ذرا اثر نہ ہو۔ اسی قبیل سے اللہ کے عذاب اور غضب سے پناہ مانگنا اور استغفار کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل کبھی تو خوف، گناہ کی یاد اور اس پر ندامت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی ریا کی بنا پر۔ یہ مختلف وساوس دل پر قریب قریب وارد ہوتے ہیں اور ان میں ایک دوسرے سے مشابہت بھی ہوتی ہے، اس لیے جب بھی تمہارے دل میں کوئی خیال، کوئی وسوسہ وارد ہو، تم اپنے قلب کا جائزہ لو اور یہ دیکھو کہ یہ خیال، یہ وسوسہ کس وجہ سے اور کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ اگر اللہ کی وجہ سے ہے تو اسے ہونے دو، لیکن ڈرتے بھی رہو، کیونکہ ریا اتنی خاموشی سے حملہ کرتی ہے کہ بسا اوقات احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے جو عمل تم نے اخلاص کے ساتھ شروع کیا ہو وہ ریا سے آلودہ ہو گیا ہو۔ ایسا بہت ہوتا ہے، اس لیے یہ سوچ کر ڈرتے رہو کہ اللہ تمہاری ہر ہر حالت اور ہر ہر کیفیت پر مطلع ہے۔ اگر تمہارے عمل میں ذرا بھی ریا کی آمیزش ہو گئی تمہیں اس کے غیظ و غضب کا نشانہ بننا پڑے گا۔ اس موقع پر وہ بات بھی یاد رکھو جو ان تین آدمیوں میں سے ایک نے کہی تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ اس نے کہا تھا، اے ایوب، آپ کو معلوم نہیں کہ بندے کا وہ ظاہری عمل باطل ہو جائے گا جس سے وہ نفس کو فریب دیا کرتا تھا، اور اپنے مخفی عمل پر جزا پائے گا۔ ایک بزرگ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ میری خشیت دیکھیں اور تو مجھ سے ناراض ہو۔ حضرت علی ابن الحسین کی دعا تھی، اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں میرا ظاہر اچھا ہو اور ان سے الگ ہو کر خلوت میں میرا باطن تیرے نزدیک برا ہو۔ میں ان اعمال کی حفاظت کروں جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہوں، اور ان اعمال کو برباد کروں جو صرف تیری خاطر ہوں۔ میں لوگوں کے لیے اپنا بہترین عمل ظاہر کروں اور تیرے سامنے بدترین اعمال کے ساتھ حاضری دوں، نیکیوں کے ذریعے لوگوں کی قربت حاصل کروں اور برائیوں کے ساتھ تیرے پاس آؤں اور تیرا غضب مجھ پر نازل ہو۔ اے اللہ، مجھے اس ریا اور منافقت سے محفوظ رکھ۔ ان تینوں میں سے جو حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ایک نے یہ بھی کہا تھا کہ اے ایوب، کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ جو لوگ اپنے اعلانیہ اعمال کی حفاظت کرتے ہیں اور مخفی اعمال ضائع کر دیتے ہیں، ان کے چہرے اس وقت سیاہ ہوں گے جب وہ مشکل ترین وقت میں باری تعالی کے سامنے حاضری دیں گے۔ یہ ریا کی آفات ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ ان آفات پر نظر رکھے اور ان سے واقف رہے۔ حدیث میں ہے کہ ریا کے 70 دروازے ہیں، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت میں کچھ تصحیف ہوئی ہے۔ ابن ماجہ نے ابو ہریرہ سے اس طرح نقل کیا ہے، الریاء 70 ہوبا، یہ ابن ماجہ میں یہ الفاظ ہیں، الریاء 73 بابا۔ حاصل یہ ہے کہ یہ روایات ریا کے بارے میں وارد ہیں، ریا کے بارے میں نہیں ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور یہ تم پڑھ چکے ہو کہ ان میں سے بعض سے غامض ہیں، حتیٰ کہ بعض ریا اتنی مخفی ہے جیسے چونٹی کی چال مخفی ہوتی ہے، اور بعض چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی۔ بھلا اس کا ادراک کیسے ہو پائے گا؟ اس کے ادراک کے لیے تو مسلسل نگرانی اور شدید توجہ کی ضرورت ہے، بلکہ تم تو یہ کہتے ہو کہ اگر زبردست کوشش سے بھی اس کا علم ہو جائے تو غنیمت ہے۔ نفس کی مسلسل آزمائش اور امتحان کے بغیر ریا کی آفات پر مطلع ہونا نہایت دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آفات سے محفوظ رکھے۔ مرید کو عمل سے پہلے، عمل کے بعد، عمل کے دوران کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے مرید پر یہ لازم ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر لمحہ اپنی تمام طاعات و عبادات میں اللہ کی علم و اطلاع پر قناعت کرے، اور اللہ کے علم پر قناعت صرف وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اپنی تمام امیدیں اللہ سے وابستہ رکھتے ہیں۔ جو شخص غیر اللہ سے خوف کھاتا ہے اور اس سے امیدیں باندھتا ہے، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے میرے اچھے اعمال اور بہترین احوال سے واقفیت رہے۔ اگر کبھی یہ صورت پیش آئے تو اسے دل سے مکروہ سمجھے، عقل کے تقاضے سے بھی اور ایمان کے نقطۂ نظر سے بھی، کیونکہ اس میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالی ناراض نہ ہو جائیں، خاص طور پر ان عظیم اور پرمشقت عبادات کے وقت اپنے دل کی نگرانی ضرور رکھے، جنہیں عام طور پر لوگ ادا نہیں کر پاتے۔ ایسے موقع پر دل یہ خواہش کرتا ہے کہ میری ان عبادتوں کا راز لوگوں پر افشا ہو جائے۔ اس کے خیال میں اگر اس طرح کے عظیم عمل زبردست خوف اور شدت گریہ سے لوگ واقف ہو جائیں تو مجھے سجدہ کرنے لگیں، کیونکہ مخلوق میں کتنے ہیں جو عبادت میں اس قدر مجاہدہ کرتے ہیں۔ مجھے ایسے اعمال مخفی نہ رکھنے چاہیے جب تک یہ اعمال ظاہر نہ ہوں گے، نہ لوگ میری قدر کر سکیں گے اور نہ میری اقتدا کر پائیں گے۔ اس طرح کے مواقع پر مرید کے لیے ثابت قدمی ضروری ہے۔ عمل کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن آخرت میں اس عمل کے عوض جو کچھ حاصل ہونے والا ہے وہ اس سے بھی عظیم تر ہے، یعنی جنت کی نعمتیں جو نہ صرف عظیم ہوں گی بلکہ ابد الآباد تک رہیں گی۔ اس کے مقابلے میں اللہ کا غضب عظیم اور مقتے شدید ہے، جس کا نشانہ وہ لوگ بنتے ہیں جو اپنی اطاعت پر مخلوق سے اجر و ثواب کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھے کہ اگرچہ عبادات پر غیر اللہ کی اطلاع تجھے محبوب ہے، لیکن اس کے یہاں تو اس کا کوئی اجر نہ ہوگا، یہ عبادت ضائع ہو جائے گی۔ لوگوں کو اس طرح بھی سمجھائے کہ اس عمل کے عوض مخلوق کی تعریف کس طرح خرید لوں، جبکہ وہ عاجز محض ہے، نہ مجھے رزق دے سکتے ہیں اور نہ مجھے مارنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ دل میں یہ تمام باتیں اچھی طرح راسخ کر لینی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یاس چھا جائے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اخلاص پر طاقت و استطاعت رکھتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے کہاں ہیں جو کسی عمل کو خالص اللہ کے لیے انجام دے سکیں؟ یہ یاس ہے۔ اگر دل میں کبھی اس طرح کا کوئی خیال پیدا بھی ہو تب بھی توجہ دینی چاہیے، اور نہ اس طرح کے خیالات کی بنا پر اخلاص کے لیے کوشش ترک نہ کرنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ مخلصوں کے مقابلے میں غیر مخلصوں کو اخلاص پر عمل کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر ان کے نوافل باطل بھی ہو جائے تب بھی فرائض اپنی جگہ مکمل رہیں گے۔ غیر متقی کے تو فرائض بھی مکمل نہیں ہوتے، ان کے نقصان کی تلافی نوافل سے ہوتی ہے۔ اگر نوافل بھی ناقص ہوئیں تو فرائض باطل ہو جائیں گے اور بندہ تباہ ہو جائے گا، اس لیے غیر متقی کو اخلاص کی زیادہ ضرورت ہے۔ فرائض کی تلافی نوافل سے۔ حضرت تمیم الداری سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحاسب العبد یوم القیامۃ فإن نقص فرده قیل انظر هل له من تطوع التطوع اكمل مل به فرده وان لم يكن له تطوع اخذ بطر فيه فالقي في النار۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ قیامت کے روز بندے سے محاسبہ کیا جائے گا، اگر اس کے فرائض میں نقص ہوا تو حکم ہوگا کہ اس کے نوافل دیکھے جائیں تاکہ ان سے فرائض کی تلافی ہو سکے، اگر نوافل نہ ہوئے تو اسے ہاتھ پاؤں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت میں اخلاص و ریا کی آمیزش کرنے والوں ہی کو زیادہ سے زیادہ اعمال کی ضرورت ہوگی تاکہ ان کے فرائض کے نقصان کی تلافی ان کے نوافل سے کی جا سکے، کیونکہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے فرائض ادھورے ہوں گے اور اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہوگا۔ فرائض کے نقصان کی تلافی اور معاصی کی تکفیر کی کوئی صورت اس کے علاوہ نہیں ہے کہ نوافل میں اخلاص ہو۔ متقی کو اپنے درجات کی بلندی اور کثرت کے لیے اخلاص کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس کے پاس نوافل کا ذخیرہ نہ بھی ہوا تب بھی وہ اتنے حسنات کا ذخیرہ اپنے ساتھ لے کر آ جائے گا جو اس کے سیئات پر حاوی ہوں گے، اور وہ ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے مطلع ہونے کا خوف ہر وقت دل میں رہنا چاہیے تاکہ نوافل صحیح ہوں۔ عمل سے فارغ ہونے کے بعد بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ عمل کسی پر ظاہر نہ ہونے پائے، اور اس کی صورت یہی ہے کہ کسی سے بھی اپنے عمل کا تذکرہ نہ کرے۔ اس کے بعد بھی اس خیال سے ڈرتا رہے کہ کہیں اس کے عمل میں مخفی طور پر ریا کی آمیزش نہ ہو گئی ہو اور مجھے پتہ بھی نہ چلا ہو، معلوم نہیں میرا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہوگا یا نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے میری مخفی نیت لکھ لی ہو اور اس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو اور اس نے میرا عمل ٹھکرا دیا ہو۔ یہ خوف یہ شک اور خوف و تردد عمل کے دوران اور عمل کے بعد ہونا چاہیے. عمل سے پہلے تو صرف ایک خیال ہونا چاہیے اور وہ یہ کہ میں مخلص ہوں اور محض اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں, اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ نیت اس لیے ضروری ہے تاکہ عمل درست ہو. پھر جب عمل شروع ہو جائے اور ایک لحظہ ایسا گزر جائے جس میں غفلت اور نسیان کا امکان ہو, تو یہ خوف ہونا چاہیے کہ کہیں غفلت و نسیان کے اس لمحے میں ریا و عجب کا کوئی ایسا شائبہ نہ آ گیا ہو جس سے عمل باطل ہو گیا ہو. تاہم خوف سے زیادہ رجا کا پہلو غالب رہنا چاہیے, اس لیے کہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ عمل میں لگا تھا. ریا سے عمل کے فساد میں شک ہے, یقین نہیں ہے, اس لیے عمل کے مقبول ہونے کی امید غالب رہنی چاہیے. امید ہی سے مناجات اور عبادات میں لذت دوچند ہوتی ہے. یہی اخلاص یقینی ہے اور ریا کا کفارہ بھی بن سکتا ہے جس کے بارے میں شک ہے کہ کہیں غفلت کے عالم میں واقع نہ ہو گیا ہو. لوگوں کی حاجت روائی اور علم سکھلانے سے اللہ تعالیٰ کے تقرب کی توقع اور ثواب کی امید رکھنا بھی صحیح ہے. اس طرح کہ جس کی حاجت روائی ہوگی اس کے دل میں خوشی پیدا ہوگی اور جو علم سیکھے گا وہ اس کے مطابق زندگی گزارے گا, اور یہ دونوں ہی باتیں ثواب کی ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ دونوں مواقع پر صرف ثواب اور تقرب اللہ کی نیت رکھے. متعلم اور زیر احسان شخص سے شکر بدلے اور حمد و ثنا کا خواہاں نہ ہو, اس سے اجر ضائع ہو جاتا ہے. اپنے شاگرد سے کسی کام میں مدد لینے, خدمت کرانے, لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے راستوں میں اپنے ساتھ رکھنے یا کسی ضرورت کے لیے کہیں بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا اجر لے چکا, اب ثواب کی توقع رکھنا فضول ہے. ہاں اگر اس نے اپنے شاگرد سے ثواب کے علاوہ کوئی توقع نہ رکھی اور شاگرد نے خود ہی خدمت کی پیشکش کی اور اس نے قبول کر لی, تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اسے اس کی نیت کے مطابق ثواب ملے گا, بشرطیے کہ وہ شاگرد کی پیشکش کا منتظر نہ رہا ہو, نہ خواہش مند ہو اور بالفرض وہ خدمت نہ کرتا تب بھی دل میں برا تصور نہ کرتا. ان شرائط کے ساتھ بھی پچھلے زمانے کے علماء شاگردوں سے خدمت لینے سے بچتے تھے, حتیٰ کہ ایک بزرگ کسی کنویں میں گر گئے. کچھ لوگ انہیں بچانے کے لیے رسی لے کر دوڑے. انہوں نے قسم دے کر کہا کہ تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص نہ ہونا چاہیے جس نے مجھ سے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھی ہو یا مجھ سے کوئی حدیث سنی ہو. یہ بات انہوں نے اس خوف سے کہی کہ کہیں ان کا اجر باطل نہ ہو جائے. شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک کپڑا بطور ہدیہ پیش کیا. انہوں نے ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا. میں نے عرض کیا, ابو عبداللہ, میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں جو آپ سے حدیث سنتے ہیں. آپ نے فرمایا, مجھے معلوم ہے, لیکن تمہارا بھائی تو مجھ سے حدیث سنتا ہے. مجھے ڈر ہے کہ اس ہدیے کی وجہ سے میں تمہارے بھائی کے ساتھ مروت کا وہ برتاؤ کروں جو دوسروں کے ساتھ نہ کرتا ہوں. ایک شخص حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک تھیلی یا دو تھیلیاں لے کر حاضر ہوا. اس شخص کا مرحوم باپ آپ کا گہرا دوست تھا اور آپ اکثر اس کے گھر تشریف لے جاتے تھے. آپ نے مرحوم کی بڑی تعریف کی اور اس کے لیے بخشش کی دعا مانگی. اس شخص نے عرض کیا, یہ مال مجھے والد محترم ہی کے ترکے سے حاصل ہوا ہے. میں چاہتا ہوں آپ بھی اس مال میں سے اپنے اہل و عیال پر خرچ فرمائیں. آپ نے اس وقت اس کا ہدیہ قبول کر لیا, لیکن جب وہ چلا گیا تو اپنے صاحبزادے کے ذریعے اسے واپس بلایا اور فرمایا کہ اپنی تھیلیاں لے جاؤ, میں کسی وجہ سے انہیں قبول نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے وہ وجہ یہی ہو کہ ہدیہ کرنے والے کے باپ سے ان کی محبت اللہ کے لیے تھی, جو ایک بہترین عمل ہے اور اس پر ثواب کی توقع کی جا سکتی ہے. لیکن ہدیہ قبول کرنے سے یہ ممکن تھا کہ وہ محبت خالص نہ رہتی اور اس میں غرض کی آمیزش ہو جاتی. ان کے صاحبزادے مبارک کہتے ہیں کہ شخص کے جانے کے بعد میں نے اپنے والد سے کہا, کیا حرج تھا کہ آپ یہ چند پتھر لے لیتے؟ کہ آپ کا خاندان نہیں ہے, بیوی بچے نہیں ہیں, آپ کو مجھ پر, اپنے بیوی بچوں پر, بھائیوں پر رحم نہیں آتا؟ انہوں نے کہا, مبارک, خدا سے ڈرو, کیا عجب ہے کہ موج تم اڑاؤ اور باس پرس مجھ سے ہو. اس سے معلوم ہوا کہ عالم کے ذریعے اگر مخلوق کو ہدایت ملتی ہو اور اسے ثواب کی توقع اللہ سے رکھنی چاہیے, شاگرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ہاں تعریف اور آخرت کے ثواب کا متلاشی رہے, استاد کی نظروں میں عزیز بننے اور مخلوق کی نگاہوں میں محبوب ہونے کی خواہش نہ کرے. بعض اوقات استاد کے دل میں محبت حاصل کرنے کے لیے شاگرد اطاعت الہی میں کوشاں ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی عبادت اچھی طرح کی تو استاد ہم پر زیادہ توجہ دے گا اور ہم زیادہ فیض اٹھا سکیں گے، حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ کی اطاعت سے غیر اللہ کا قصد و ارادہ سراسر نقصان کا باعث ہے، اس نقصان میں شبے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، جبکہ علم کی افادیت مشتبہ ہے۔ ممکن ہے استاد سے حاصل ہونے والا علم فائدہ پہنچائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ پہنچائے۔ کس قدر بے وقوف ہیں وہ لوگ جو ایک موہوم فائدے کے لیے فوری نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کے لیے پڑھیں، اسی کے لیے عبادت کریں اور اسی کے لیے استاد کی خدمت کریں، اس لیے نہیں کہ خدمت کر کے استاد کے دل میں مقام پیدا کریں۔ اگر حصول علم کا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہو تو نیت کی صحت کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ بندوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کی عبادت سے غیر اللہ کی نیت نہ کریں۔ ماں باپ کی خدمت بھی اسی مقصد سے کرنا صحیح نہیں ہے کہ ان کے دل میں مقام پیدا کیا جائے اور ان کی نظروں میں عزت حاصل کی جائے، بلکہ ان کی خدمت بھی اس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اور والدین کی رضا اس کی رضا ہے۔ اسی طرح اللہ کی اطاعت کر کے والدین کے نزدیک محبوب بننا بھی جائز نہیں۔ ثواب کے نقطۂ نظر سے تو یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہی ہے۔ اگر اللہ نے اس کی ریاکاری ظاہر کر دی تو والدین کی نظروں سے بھی گر جائے گا۔ لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر عبادت کرنے والے صوفی کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ ذکر الہی کا خیال رکھے اور اللہ کے علم و اطلاع پر قناعت کرے۔ اس کے دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ مخلوق کو میری عبادت اور زہد کا حال معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کی تعظیم کریں۔ یہ خیالات دل میں ریا کا بیج بو دیتے ہیں اور پھر یہ ریا پودے کی طرح اگتی ہے اور برگ و بار لاتی ہے۔ زاہد کو جب یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کی عبادت سے واقف ہیں، وہ خلوت میں بھی لذت محسوس کرتا ہے، عبادت کی مشقت اس کے لیے سہل بن جاتی ہے، حالانکہ اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ یہ سخت مجاہدہ کتنی آسانی سے کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے معرفت ایک راہب سے سیکھی ہے، اس کا نام سمعان تھا۔ ایک دن میں ان کے عبادت خانے میں گیا، میں نے ان سے دریافت کیا کہ وہ کتنے زمانے سے یہاں مقیم ہیں؟ اس نے جواب دیا 70 سال سے۔ میں نے پوچھا ان کی غذا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا صرف پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں 70 سال سے ایک چنے پر اکتفا کیے ہوئے ہوں، رات کو ایک چنا کھا لیتا ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا کہ تمہارے دل میں ایسی کیا بات ہے کہ ایک چنا پورے دن کے لیے کافی ہو جاتا ہے؟ کہنے لگے یہ لوگ جو میرے عبادت خانے کے آس پاس رہتے ہیں سال میں ایک بار یہاں آتے ہیں، اس عبادت خانے کو آراستہ کرتے ہیں اور میرے ساتھ نہایت عقیدت و احترام سے پیش آتے ہیں۔ جب کبھی نفس عبادت میں کسل کرتا ہے اسے اس ایک دن کی عزت یاد دلا دیتا ہوں۔ ایک دن کی عزت کے لیے تمام سال کی مشقت میرے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اے موحد، تو ایک ساتھ کی مشقت سے ابدی عزت حاصل کر۔ سمعان کی اس نصیحت نے میرے لیے علم و معرفت کے دروازے کھول دیے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا بس اتنا ہی معلوم کرنا ہے یا کچھ اور پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کچھ اور بھی بتلا دیں تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اس عبادت خانے سے نیچے چلو۔ میں نیچے گیا، انہوں نے مجھے ایک پڑیا دی جس میں 20 چنے کے دانے بندھے ہوئے تھے اور کہنے لگے جاؤ گرجا گھر میں چلے جاؤ، وہاں موجود لوگوں نے مجھے کچھ دیتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ جب میں گرجا گھر پہنچا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا تمہیں سمعان نے کیا دیا ہے؟ لاؤ ہمیں دو، ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ میں نے کہا انہوں نے مجھے اپنی غذا دی ہے، میں اسے فروخت کروں گا۔ انہوں نے کہا قیمت بتلاؤ۔ میں نے کہا 20 دینار۔ انہوں نے مجھے 20 دینار دے دیے۔ اب 20 چنے لے لیے۔ میں وہ 20 دینار لے کر بوڑھے عابد کے پاس آیا اور انہوں نے مجھ سے کہا تم نے 20 دینار لے کر غلطی کی ہے، اگر تم 20,000 دینار بھی مانگتے تو وہ خوشی سے یہ قیمت تمہیں ادا کر دیتے۔ یہ شخص کی عزت ہے جو اس اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اور جو صرف اسی کی عبادت کرتا ہے اس کی عزت کا کیا کہنا؟ تم اپنے رب کی طرف متوجہ رہو، ادھر ادھر آنا جانا چھوڑ دو۔ اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ جب نفس کو اپنی عظمت اور عزت کا احساس ہوتا ہے تو وہ خلوت میں بھی مجاہدے سے لذت پاتا ہے اور کبھی نفس کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی۔ بہرحال اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے سلامتی کی علامت یہ ہے کہ عبادت کے وقت عابد نظر میں جانور اور انسانوں میں دونوں برابر ہوں۔ اگر کسی وجہ سے لوگ اس کی عقیدت سے منحرف ہو جائیں تو ان کے رویے سے تنگ دل نہ ہو، اگر دل میں ذرا سی تنگی آئے بھی تو عقل اور ایمان کے حوالے سے اسے دفع کرے اور اپنا یہ حال بنا لے کہ اگر تمام مخلوق اس کی عبادت پر مطلع ہو جائے تو اس سے نہ خشوع میں اضافہ ہو اور نہ ان کی اطلاع سے خوشی محسوس کرے۔ اگر ذرا سی بھی خوشی محسوس کی تو یہ ضعف کی دلیل ہوگی، لیکن اگر وہ عقل اور ایمان کے ذریعے اس کراہت کے دفع کرنے پر قادر ہو اور دفع کی طرف سبقت کر کے اس کو مانتا ہی نہ ہو تو امید یہ ہے کہ اس کی کوشش رائیگاں نہ جائے گی۔ لوگوں کے مشاہدے کے وقت اس لیے خشوع کرنا اور انہماک سے عبادت کرنا کہ وہ لوگ زیادہ اس کے پاس نہ بیٹھیں اور وقت ضائع نہ کریں صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی دھوکہ بہت ہے، اس لیے کہ بعض اوقات نفس میں اظہار خشوع کی خواہش مخفی ہوتی ہے اور اس کے لیے یہ بہانہ تراش لیا جاتا ہے کہ مجھے لوگوں سے گھلنا ملنا پسند نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ دیر تک عبادت کر کے ان سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ ان کے دعوے کی صداقت کا امتحان اس لیے لیا جا سکتا ہے کہ ان سے کہا جائے کہ وہ خشوع ہی کو لوگوں سے فرار کا ذریعہ کیوں بنانا چاہتا ہے، لوگوں سے پیچھا ہی چھڑانا ہے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ دوڑ کر چلنے لگے، کھلکھلا کر ہنسے یا زیادہ کھائے پیے۔ ان حرکتوں سے بھی عوام اپنی عقیدت کا رشتہ منقطع کر سکتے ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لے تو سمجھ جائے گا کہ وہ دعوے میں سچا ہے اور خشوع کے اظہار میں مخلص ہے، لیکن اگر وہ لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع کرنے کے لیے عبادت ہی پر زور دیتا ہے تو اس کے علاوہ کیا کہا جائے گا کہ وہ لوگوں میں اپنی منزلت چاہتا ہے۔ اس سے صرف وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جس کے دل میں یہ عقیدہ راسخ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے اور یہ سوچ کر عمل کرے کہ روئے زمین پر صرف وہ تنہا عمل کرنے والا ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے۔ ایسے شخص کے دل میں اول تو مخلوق کا خیال آتا ہی نہیں ہے، اور آتا بھی ہے تو اس قدر ضعیف ہوتا ہے کہ اس کا دور کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس حالت کی علامت یہ ہے کہ بالفرض اس شخص کے دو دوست ہوں، ایک مالدار دوسرا غریب۔ اگر مالدار اس کے گھر آئے تو اسے غریب کی آمد سے خوشی نہ ہونی چاہیے، الا یہ کہ مالدار میں کچھ خصوصیات زائد ہوں، مثلا وہ عالم یا متقی ہو۔ اس اعتبار سے غریب کے مقابلے میں اس کی تعظیم زیادہ کی گئی تو اس کی وجہ مالداری نہیں ہوگی بلکہ علم اور تقویٰ ہوگا۔ جو شخص مالداروں کو دیکھ کر زیادہ خوش ہو وہ ریاکار لالچی ہے، اگر وہ ریاکار یا حریص نہ ہوتا تو غریبوں کو دیکھ کر زیادہ خوش ہوتا، کیونکہ انہیں دیکھنے سے آخرت کی رغبت بڑھتی ہے اور دل میں فقر و مسکنت کی محبت پیدا ہوتی ہے، جبکہ مالداروں کی دید سے دنیا کی رغبت بڑھتی ہے اور دولت کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں اہل دولت جس طرح ذلیل و خوار دیکھے گئے کسی مجلس میں نہیں دیکھے گئے۔ آپ دولت مندوں کو صف کے پیچھے بٹھایا کرتے تھے اور غریبوں کو آگے بٹھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ یہ تمنا کیا کرتے کہ کاش ہم بھی غریبی ہوتے۔ البتہ تم مالدار کا زیادہ اکرام کر سکتے ہو اگر وہ تم سے قریب تو ہو، یا تمہارے اور اس کے درمیان قرابت یا دوستی کا قدیم رشتہ ہو، یا تمہارے اوپر اس کا کوئی حق ہو، لیکن اگر کوئی فقیر بھی اس طرح کا کوئی حق یا قربت رکھتا ہو تو اس کی بھی مالدار ہی کی طرح عزت کی جائے اور اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے جو مالدار کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ فقیر اللہ کے ہاں زیادہ مرتبہ اور عظمت رکھتا ہے۔ اب اگر تم مالدار ہی کو مقدم رکھتے ہو اور اسی کے ساتھ ترجیحی سلوک کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی دولت کے حریص ہو اور اس کے ساتھ ریاکارانہ سلوک کر رہے ہو۔ پھر اگر تم غریب اور مالدار کے درمیان نشست میں مساوات کا معاملہ رکھتے ہو تو یہ خوف ہے کہ مالدار کے سامنے غریب کی بنسبت خشوع اور حکمت کا زیادہ اظہار کرو، یہ ریائے خفی یا طمع خفی کا ثمرہ ہے، جیسا کہ ابن السماک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی باندی سے کہا تھا، نہ جانے کیا بات ہے جب میں بغداد آتا ہوں تو مجھ پر حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور میں زیادہ سے زیادہ حکیمانہ باتیں کرتا ہوں۔ اس نے جواب میں دیا، لالچ سے آپ کی زبان تیز ہو جاتی ہے، باندھی نے یہ بات صحیح کہی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ مالدار کے سامنے زبان جتنی تیزی سے چلتی ہے اتنی تیزی سے غریب کے سامنے نہیں چلتی، اسی طرح مالدار کے سامنے جتنا خشوع ہوتا ہے اتنا خشوع غریب کے سامنے نہیں ہوتا۔ ریا کے باب میں شیطانی وسوسے اور فریب اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں احاطہ تحریر میں بھی نہیں لایا جا سکتا، اور ان وسوسوں سے نجات کی صورت اس کے علاوہ دوسری نہیں ہے کہ تم اپنے دل سے اللہ کے سوا جو کچھ ہے نکال دو، اور تمام عمر اپنے نفس کو آگ کے عذاب میں مبتلا کرنا پسند نہ کرو، بلکہ اس بادشاہ کی طرح رہو جسے دنیا کی تمام نعمتیں اور لذتیں میسر ہوں، لیکن وہ اس سے اس لیے لطف اندوز نہ ہوتا ہو کہ اس کا جسم بیماریوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، اور اسے ہر وقت اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر وہ ان لذتوں اور نعمتوں میں پڑا تو ہلاک ہو جائے گا اور اگر اس نے پرہیز کیا اور نفس پر مجاہدہ کیا تو دیر تک زندہ رہے گا اور دیر تک اس کی بادشاہت باقی رہے گی۔ اسی خیال سے طبیبوں اور عطاروں کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے، نیز نفس کو بدمزہ کڑوی کسیلی دوائیں پینے کا عادی بناتا ہے۔ اگرچہ اس طرح غذا کی قلت کے باعث اس کا جسم کمزور ہو جائے گا، لیکن پرہیز پر پابند رہنے اور دوا کے مسلسل استعمال کی بنا پر ہو اس مرض سے بھی نجات پا لے گا جس میں وہ گرفتار ہے۔ اگر کبھی نفس نے خواہشات کا مطالبہ بھی کیا تو وہ تمام امراض مجسم ہو کر سامنے آ جائیں گے، اور جن کا انجام موت ہے، اور موت کے ساتھ ہی سلطنت کا زوال بھی ہے اور دشمنوں کے خوش ہونے کا موقع بھی ہے۔ جب بھی اس کے نفس پر سخت تلخ دوا کا استعمال شاق ہوگا، وہ اس تندرستی کے بارے میں ضرور سوچے گا جو اس دوا کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ہے، اور وہ زندگی بھی پیش نظر رہے گی جو عیش اور فارغ البالی کی زندگی ہوگی۔ جسم مرض سے اور دل فکر سے آزاد ہوگا۔ یہی حال مومن کا ہے جو آخرت کی تمنا رکھتا ہو، وہ ہر اس چیز سے احتراز کرتا ہے جو آخرت کے لیے باعث ہلاکت ہو، اور آخرت میں مہلک دنیاوی لذات و شہوات سے زیادہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ مومن دنیاوی لذتوں سے اجتناب کرتا ہے اور تھوڑی مقدار پر اکتفا کرتا ہے۔ لاغری، پسمردگی، وحشت، غم، خوف اور مخلوق کے ساتھ ترک موانست کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ کہیں اللہ کا غضب نازل ہو اور تباہی میرا مقدر ہو جائے۔ وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ میں دنیاوی لذات سے لا تعلق رہ کر نجات پاؤں گا۔ یہ خوف اور توقع اسے دنیاوی لذات سے کنارہ کش رہنے پر صبر اور طاقت دیتی ہے، کیونکہ انجام پر اس کا یقین مستحکم اور اعتماد لازوال ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے باقی رہنے والی دولت اللہ کی رضا ہے۔ پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالی رحیم و کریم ہے، جو بندے اس کی مرضیات پر چلتے ہیں وہ ان کی مدد فرماتا ہے اور ان کے ساتھ رحمت اور رافت کا معاملہ کرتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو انہیں رنج اور مشقت سے بے نیاز کر دے، لیکن وہ آزمائش چاہتا ہے اور اپنی حکمت و عدل سے ان کے ارادے کی صداقت کا امتحان لیتا ہے۔ جب آدمی مشقت اختیار کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھرپور مدد ملتی ہے اور وہ مشقت اس کے لیے آسان بن جاتی ہے، صبر کی قوت میسر ہوتی ہے اور اطاعت ایک محبوب عمل بن جاتی ہے، یہاں تک کہ مناجات اور اطاعات میں وہ لذت ملتی ہے کہ اس لذت کے سامنے تمام لذتیں ہی نظر آتی ہیں، اور بدن کو وہ قوت حاصل ہوتی ہے جس سے تمام دنیاوی شہوتیں فنا ہو جاتی ہیں۔ کریم اپنے طالب کی محنت رائے گاہ نہیں کرتا اور نہ سائل کو اپنے در سے خالی ہاتھ جانے دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، جو میری طرف ایک بالشت بڑھے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھوں گا۔ ارشاد خداوندی ہے، نیک لوگ میری ملاقات کے متمنی ہیں اور میں ان کی ملاقات کا ان سے زیادہ متمنی ہوں۔ ابتدا میں بندہ اپنی جد و جہد، صدق و اخلاص کا مظاہرہ کرے، پھر دیکھے کہ رب کریم اسے کتنی قربت اور کتنی رافت اور رحمت سے نوازتا ہے۔